السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید خیر و عافیت سے ہوں گے. عقیدہ آج ہمارا اصول الثلاثہ میں دوسرا اصول رہے گا. پہلا اصول ہم پڑھ چکے تھے توحید کو جاننا، دوسرا اصول ہے دین اسلام کو دلائل کے ساتھ جاننا. آئیے ہم شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس علم کی مجلس کے لیے چنا. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جہاں بھی کہیں علم کی بات ہوتی ہے، یا دین سیکھا یا سکھایا جاتا ہے، پڑھا یا پڑھایا جاتا ہے، تو ایسی مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اپنے بازو بچھا دیتے ہیں. رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ اس مجلس میں کرتے ہیں جو اس سے بہتر ہے، یعنی فرشتوں کی مجلس میں ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کی مغفرت کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر آنر ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہم ایک ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں کہ جس کی وجہ سے فرشتوں نے ہمیں گھیرے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر ڈھانپ دی گئی ہے. اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو حصول علم کے لیے لگا دیتے ہیں اور اسی راستے میں جدوجہد کرتے ہوئے، علم حاصل کرتے ہوئے اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملتے ہیں. اور یہی ہمارا مقصد بھی ہے کہ ہم اسی راستے میں چلتے رہیں، علم حاصل کرتے رہیں اور اپنے رب سے ملاقات کریں، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام پر خوش ہوں انشاءاللہ. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ دعا سکھائی تھی، یا آپ کو صرف یہی دعا قرآن میں بتائی گئی کہ اگر آپ کو مانگنا بھی ہے تو کیا مانگے اپنے رب سے؟ وقل ربی زدنی علما، کہ کہو کہ اے میرے رب، مجھے علم میں اور مزید زیادتی دے، یعنی اضافہ فرما. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نہ کچھ اور مانگنے کے لیے کہا گیا، نہ دولت اور نہ ہی کچھ شہرت وغیرہ، بلکہ صرف علم مانگنے کے لیے کہا گیا ہے، جس میں اضافے کی ہمیں دعا کرتے رہنی چاہیے. لیکن علم کیسا ہو؟ وہ علم علم نافع ہو، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے کہ اللہم انی اسألوک علما نافعا، کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع بخش ہو، جو ہمیں فائدہ دے، جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے، جو ہمیں آخرت میں بھی فائدہ دے. تو بہرحال اسی علم کے حصول کے لیے، جو کہ نفع بخش علم ہے، یہاں ہم بیٹھے ہیں. جیسے کہ ہم عقیدہ پڑھ رہے تھے، اور پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا، دوسرا ہم پڑھ رہے ہیں اصول دین اسلام کو دلائل کے ساتھ جاننا. جو اصول الثلاثہ ہم کتاب پڑھ رہے تھے، اسی کا دوسرا اصول. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جب ہم نے توحید کو اپنا لیا اور اللہ تعالیٰ کو ہم نے اپنا فرمان روا حقیقی رب سب کچھ جان لیا، مان لیا، اب اس کے بعد کیا ضرورت پڑتی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو مان لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بعد ہمیں اپنے دین کے جو اصول ہیں، جو فروع ہیں، اس کو بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ تبھی تو ہم اس پر عمل کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنا، اس کا فرما بردار بنے رہنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہی دین ہے اصل میں. دین کیا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کے احکامات کو ماننا، اس کی اطاعت کرنا اور اس کا فرما بردار بنے رہنا، یہی دین ہے. دین اسلام کے تین درجات بتائے گئے ہیں. جیسے جب بھی کوئی اسلام قبول کرتا ہے، مطلب، تو وہ اس کے تین سٹیجز ہوتے ہیں. سب سے پہلے کوئی بھی شخص جب اسلام قبول کرتا ہے تو وہ مسلمان کہلاتا ہے، اس کو مومن نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ یعنی اسلام اس نے قبول کر لیا، اب اپنے عمل سے وہ ظاہر کرے گا کہ وہ مومن ہے یا کون ہے، کیونکہ مومن ایک درجہ اور اوپر بڑا ہوتا ہے. تو پہلا درجہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام ہے، دوسرا درجہ ایمان ہے، اور تیسرا درجہ احسان کا درجہ ہے، جو سب سے بیسٹ لیول ہے ایمان کا، احسان. اور یہ بات ہمیں حدیث جبریل سے پتہ چلتی ہے، جس میں اسلام کے تین درجات بتائے گئے، یعنی ہمارے دین کے تین درجات. یعنی اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو یا تو وہ صرف ایک مسلمان ہوتا ہے نام کا، یا پھر وہ مومن ہوتا ہے، یا پھر وہ محسن ہوتا ہے. اور اب دیکھیں، حسن اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن محسن انسان خود بنتا ہے. کون سے نبی تھے جن کی ہم بار بار کوالٹیز قرآن میں پڑھتے ہیں کہ محسن ان کو کہا گیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یوسف علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ کو کیسے لوگ پسند ہیں؟ محسنین سب سے آخری اور اونچا درجہ ہے مسلمان کا، تو پہلے اس کے دل میں اسلام جاگزین ہوتا ہے، پھر دوسرا اس کے اندر ایمان آتا ہے اور ایمان بڑھتا ہے، اور تیسرا احسان کا لیول ہے۔ پھر ان تینوں درجوں کے بھی کچھ اور بینچز ہیں، یعنی اگر آپ اسلام قبول تو کر لیتے ہیں لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے کچھ جو پانچ ارکان ہیں جس پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے، وہ کون سے ہیں پانچ ارکان؟ جو اسلام کے پانچ رکن ہیں کون سے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے ون بائی ون؟ جی نماز ہے اس میں ایک، پہلے نمبر پر کیا آئے گا؟ جی توحید، یعنی اللہ، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جس کو شہادہ کہتے ہیں۔ تو پہلا ہے شہادہ، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے زکوٰۃ، چوتھا رمضان کے روزے، اور پانچواں ہے اللہ تعالی کے گھر کا یعنی بیت اللہ کا حج کرنا اگر استطاعت ہو تو۔ تو یہ پانچ ارکان ہیں، ٹھیک ہے اسلام۔ اب یہ ارکان ہے اسلام کے، اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے، یعنی ہم کیسے جانیں گے کہ اچھا یہ جو پانچ ارکان ہیں یہ اسلام کے ارکان ہیں، اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملے گی؟ تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم۔ اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور یہی شہادت سب فرشتوں اور سب اہل علم نے دی ہے، وہ انصاف پر قائم ہے اور اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی لائق عبادت نہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں شہید کا لفظ ہے کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ الہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ عدل کے ساتھ انصاف پر قائم ہے۔ تو شہادت یعنی توحید کی شہادت دینا، اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالی کے سوا کسی کو بھی معبود نہ جاننا، اور اس بات پر قائم رہنا کہ اللہ تعالی ہی حقیقی معبود ہے۔ تو لا الہ الا اللہ میں ہر اس چیز کی آپ ایکچولی انکار کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں، ہر چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں جس میں اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کی پوجا یا پرستش کی جاتی ہو۔ الا اللہ یعنی سب تمام عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ثابت ہیں، تو بادشاہی میں نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ عبادت میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ احکامات میں اس کا کوئی شریک ہے، ٹھیک ہے۔ احکامات بھی اللہ کے مانے جائیں گے، عبادت بھی اسی کی جائے گی، اور وہ تمام کائنات کا بادشاہ ہے یعنی مالک حقیقی ہے۔ اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں مزید فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا، تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم نے یہی اپنی اولاد کو سکھا گیا یا چھوڑ گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ یہ ایک اور آیت ہے جو ہمیں اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ جو تمام انبیاء آئے تھے تو اس میں ان کی دعوت یہی تھی کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور وہ رب کیسا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اور وہی رہنمائی کرنے والا ہے۔ پھر سورہ آل عمران ہی میں ہم کو ملتا ہے ایک اور دلیل کہ ایون اہل کتاب کو بھی یہی بات بتائی گئی تھی، اور مسلمانوں کو بھی یہی بات بتائی گئی کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشہدوا باننا مسلمون۔ آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائیں۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دیجئے کہ آپ لوگ گواہ رہو، ہم تو مسلم صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں اس میں تینوں چیزیں آ گئیں اس آیت میں، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرے یعنی عبادت اسی کے لیے ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں یعنی کوئی اس کے اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتا، لہٰذا کسی اور کے آگے جھکا نہیں جا سکتا، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے، یعنی جو احکامات ہیں وہ بھی رب کے مانے جائیں گے۔ تو اسی کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں جب اہل کتاب میں سے ایک صحابی جو کہ پہلے اسلام قبول نہیں کیے تھے، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، انہوں نے آ کر رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا ہے، تو انہوں نے رسول اللہ سے آ کر پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو اپنے علماء کو رب نہیں بنایا، یہ کیسی بات قرآن میں کہی گئی ہے؟ آپ بتا سکتے کہ وہ کون سے صحابی تھے جو رسول اللہ کے پاس آ کر کہنے لگے تھے کہ ہم نے تو اپنے علماء کو اپنا رب نہیں بنایا؟ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، اہل کتاب میں سے تھے، حاتم تائی کے بیٹے تھے۔ یہ ماشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کہاں کہاں، کیسے کیسے، کس کس تک پہنچی۔ تو عدی بن حاتم تھے جنہوں نے آ کر رسول اللہ سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، مجھے اس پر آبجیکشن ہے کہ قرآن میں یہ آیت کیسی ہے کہ ہم نے تو اپنے علماء کو رب نہیں بنایا؟ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا تم اپنے علماء کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں جانتے؟ تو کہا کہ ہاں ہم ایسا تو کرتے ہیں۔ تو کہا کہ یہی تو علماء کو رب بنانا ہوا۔ تو یعنی جتنے بھی بڑے ہمارے عالم دین ہوں، کتنے بھی بڑے ہمارے پیر ہوں، عالم ہوں، جن کو ہم مانتے ہوں، اسکالرس ہوں، وہ حلال اور حرام اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ آپ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اجازت نہیں دی حلال اور حرام کو اپنے ہاتھ میں لینے کی، تو کسی عالم کو کیسے دے سکتے ہیں اجازت؟ کوئی عالم کیسے اپنے خود سے کوئی چیز حلال اور حرام کر سکتا ہے؟ کون سی چیز رسول اللہ نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی جو حلال تھی؟ اور اللہ تعالیٰ کی جب سے فوراً آیتیں نازل ہو گئی تھیں، کیا چیز تھی جس کو حرام کیا تھا رسول اللہ نے اپنی ذات پر؟ شہد۔ کون سی سورت میں ہے اس کا ذکر؟ سورت کون سی ہے؟ پارہ 28 ہے، سورہ تحریم ہے۔ شہد تھا جسے رسول اکرم نے اپنی ذات پر حرام کر لیا تھا کسی وجہ سے، لیکن فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتیں نازل ہوئی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں کہ کوئی حلال چیز حرام کر لیں یا حرام چیز کو حلال کر دیں، تو پھر کوئی عالم کو کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ تو ان کے علماء نے، چونکہ لوگ تورات نہیں پڑھتے تھے، جو اہل کتاب تھے وہ ڈائریکٹ کتاب نہیں پڑھتے تھے، ان کے علماء یہ کہا کرتے تھے کہ کتاب تو علم والے لوگوں کے لیے ہے، عام لوگ کتاب نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا ان کے عام لوگوں کو کتاب میں کیا لکھا ہے معلوم ہی نہیں تھا، تو اس کا انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا اور خود سے پھر جو دل چاہتا تھا اس کو حلال کر دیتے تھے اور جو دل چاہتا اس کو حرام کر دیتے تھے، علماء اہل کتاب۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اب دیکھیں، کتاب کا ہر شخص کو جاننا اور پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ میں اور آپ جب تک کتاب نہیں پڑھیں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم اپنی طور سے تفسیر نہیں کریں گے، اس کی من مانی تاویل نہیں کریں گے، لیکن پڑھیں گے تو صحیح، کم از کم جانیں گے تو صحیح۔ اور کتاب کو بھی پڑھنے کے بعد جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ عربی نہیں جانتے، ہم لوگ دوسری لینگویجز کو جاننے والے لوگ ہیں، ہماری مدر ٹنگ کچھ اور ہے، تو لہٰذا اس کو جاننا ضروری ہے، پڑھنے کے بعد سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسالت کی گواہی یا دلیل ہمیں کہاں ملتی ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کی دلیل ہمیں قرآن میں ملتی ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، رسول اللہ کا ایک طرح سے یہاں پر تعارف کروایا گیا کہ آپ کی شخصیت کیسی تھی ماشاءاللہ، کہ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاخ گزرتا ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، خواہش مند ہے، ایمان والوں کے لیے وہ بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت انٹروڈکشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر، کہ کیسے انٹروڈیوس کروایا گیا ہے کہ رسول اکرم کی ذات ہمارے لیے کتنی شفیق اور نرم دل تھی، مہربان تھی۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ایک رسول تم ہی میں سے آیا ہے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت دینے کے معنی یہ ہے کہ آپ کے احکام کی اطاعت کی جائے، یعنی اگر آپ رسول اللہ کو مانتے ہیں، آپ نے کہہ دیا کہ میں رسول اللہ کو مانتی ہوں، لیکن آپ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں رسول اللہ کو تو مانتی ہوں، ان پر ایمان بھی لاتی ہوں، میں روز کلمہ بھی پڑھتی ہوں، محمد رسول اللہ بھی کہتی ہوں، لیکن میں کام تو وہی کروں گی جو میری مرضی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے، جو میری خواہش ہے، معاشرے کے رسم و رواج ہیں، تو پھر یہ رسول کو ماننا نہیں ہوا۔ رسول کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ رسول اللہ کے احکام کی پیروی کی جائے، جو کچھ باتیں آپ نے ہمیں بتا کر گئے ہیں اس پر عمل کیا جائے، آپ نے جو خبر بھی ہمیں دی ہے اس کی تصدیق کی جائے، اس کو سچ مانا جائے، اور آپ نے جن کاموں سے بھی روکا ہے ان سے ہر ممکن حد تک بچنے کی کوشش کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کی جائے، ورنہ وہ عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے رسول پر ایمان لانے کا مطلب، یہ گواہی دینے کا مطلب کہ اللہ کے رسول رسول اللہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی اطاعت کرنا ہمارے ذمے ہے۔ یعنی یہ تو ہو گئی توحید کی دلیلیں جو قرآن سے ہمیں ملتی ہیں. اب ہم نے جو اسلام کے پانچ ارکان پڑھے تھے تو پہلا ارکان شہادت ہے جس کی دلیل ہم نے ابھی پڑھی. دوسرا ارکان کیا تھا؟ نماز. اگر آپ قرآن کی آیت اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو قرآن کے ہر صفحے پر یا جہاں کہیں پر بھی آپ کو ذکر ملے گا توحید کا, اس کے بعد نماز کا ذکر بھی ہم کو ملتا ہے. کہ سورہ بینہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں, اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں, زکات دیں, یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے. تو دین اسلام صحیح درست دین کیا ہوگا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا خالص ہو کر, یکسو ہو کر, نماز قائم کرنا, زکات دینا, یہی صحیح دین ہے. تو اس میں نماز کا بھی ذکر آ گیا, زکات کا بھی ذکر آ گیا, ٹھیک ہے. پھر رمضان کے روزے رکھنے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے, اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی. تو روزے ہم پر فرض ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں تو نہیں روزے رکھوں گا کیونکہ بہت گرمی میں روزے آتے ہیں اس لیے میں نہیں رکھوں گا. نہیں, ایسے نہیں کر سکتے آپ. پھر حج کی دلیل سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے, سنیے غور سے, حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے, اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. یہی آیت اس بات کی دلیل ہے جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جو لوگ مسلمان ہیں اور صاحب استطاعت ہیں اور حج نہیں کرتے تو وہ ہماری عیدگاہ میں آ کر نماز نہ پڑھیں, یعنی وہ کافر ہیں, وہ کافر ہیں, ایسا کہا تھا انہوں نے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حج فرض ہے صاحب استطاعت لوگوں پر, اور قرآن کی آیت اس کی دلیل ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام, ایمان اور احسان. تو پہلا درجہ اسلام تھا اور اسلام کے جو پانچ ارکان تھے ان پانچ کو منیمم کرنا آپ کو مسٹ ہے. یعنی اگر آپ صرف ظاہری طور پر بھی مسلمان کہلاتے ہیں تو یہ پانچ چیزوں کو پکڑنا لازم ہوگا. اب دوسرا درجہ ہے ایمان کا. ایمان, جیسے جیسے ایمان انسان کے دل میں راسخ ہوتا چلا جاتا ہے اس کا دل اللہ کی طرف مزید مائل ہوتا چلا جاتا ہے, یعنی جس میں اللہ تعالیٰ سے محبت کا درجہ آ جاتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ سے ایسی لو لگ جاتی ہے کہ انسان اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ایک بزرگ نے بہت اچھا قول کہا تھا کہ مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے. یعنی ایک شخص جو اسلام کا اقرار کرتا ہے وہ جو مسلمان کہلاتا ہے, اور دوسرا مومن, کیا فرق ہے بھلا اس میں, دونوں سیم ہی تو ہیں. لیکن کہا کہ نہیں, تھوڑا سا فرق ہے لیکن وہ پوری زندگی پر حاوی ہے. اور وہ کیا ہے کہ مسلم اللہ کو مانتا ہے اور مومن اللہ کی مانتا ہے. دیکھیے اللہ کو ماننا ایک الگ بات ہے لیکن اللہ کی ماننا بالکل ڈفرینٹ ہے, یعنی پوری زندگی چینج ہو جاتی ہے اس میں. بہت سارے لوگ اللہ کو مانتے ہیں, بہت سارے لوگ, لیکن اللہ کی نہیں مانتے کہ اپنی پوری زندگی میں اللہ تعالی کے حکم کو داخل کرنا, تو یہ اللہ کی ماننا ہوا. تو جو مومن ہے, یعنی جو ایمان کا درجہ اسلام سے اوپر کا ہے, اور اس کی دلیل کیا ہے, جن لوگوں نے بخاری پڑھی ہوگی ہمارے ساتھ وہ جانتے ہوں گے کہ امام بخاری نے کتاب الایمان ایک ایمان کا پورا چیپٹر ہی لا کر اس کو ثابت کیا ہے کہ ایمان کے بھی کئی درجے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے 70 سے بھی کچھ زیادہ شعبے ہیں, 70 سے زیادہ بلانچز, جن میں اعلیٰ ترین درجہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے, اور سب سے ادنا, یعنی جو سب سے چھوٹا کمتر درجہ ایمان, جو ایمان کا سب سے کمتر درجہ کیا ہوگا کہ راستے سے نقصان دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ ایون اگر آپ راستہ چلتے چلتے کوئی راستے میں آپ کو کوئی چیز ایسی کانٹے دار نظر آ گئی جو دوسروں کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو, کوئی گر نہ جائے اس کی وجہ سے. یہ بھی ایمان کا درجہ ہے کیونکہ آپ کے دل میں ایمان ہے تو ہی آپ نے ایسا کیا ہے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, آپ دیکھیں کتنا بہترین ہمارا دین ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان, کہ حیا بھی ایمان کا ایک حصہ شعبہ ہے. سبحان اللہ, یعنی حیا شرمانا یہ بھی ایک حصہ ہے ایمان کا. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو حیا تو جو ہے یہ پرانی چیزیں ہیں, یہ کیا تم وہی دقیانوں سے لے کر بیٹھ گئے ہو, کہ آج کے دور میں بھلا یہ بھی کوئی حیا کرتا بھی ہے؟ اس کو ایک دقیانی وصیت سمجھا جاتا ہے, اولڈ فیشن چیز, لیکن یہ ایمان کا حصہ ہے. تو ایمان کے بھی ہمیں حدیث میں 6 درجات بتائے گئے ہیں, یعنی ایمان کی بھی 6 اسٹیپس ہیں. اور وہ کیا ہے, یعنی صرف ایک اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں. آپ کو کوئی اگر یہ کہتے کہ میں اللہ تعالیٰ کو تو مانتا ہوں لیکن میں رسولوں کو نہیں مانتا, تو وہ بھی اس کام سے خارج ہے, اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. کوئی کہتے کہ میں رسولوں کو تو مانتا ہوں لیکن میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں, باقی پیچھے کے انبیاء کو نہیں مانتا, وہ بھی اس کام سے خارج ہے. اور کوئی کہتے کہ میں باقی سارے رسولوں کو مانتا ہوں, رسول اللہ کو نہیں مانتا, وہ بھی اس کام سے خارج ہے, اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ میں کتابوں پر ایمان لاتا ہوں, رسولوں پر بھی ایمان لاتا ہوں, لیکن میں فرشتوں کو نہیں مانتا, وہ بھی ایمان سے خالی ہے. تو بہرحال جو ایمان اگر آپ کے دل میں ہے تو آپ کو ان تمام چیزوں پر ایمان لانا پڑے گا. تو وہ کیا ہے, اللہ پر ایمان لانا, اس کے فرشتوں پر ایمان لانا, اس کی کتابوں پر ایمان لانا, اس کے رسولوں پر ایمان لانا, اور قیامت کے دن پر ایمان لانا, اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. یہ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ یہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے کا جو ہمارا ایمان کا حصہ ہے 6 نمبر کا, بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے ڈاماڈول ہو جاتے ہیں. اور ایک فرقہ تھا جس نے اس چیز کا انکار کیا تھا, ہم انشاءاللہ بعد میں دھیرے دھیرے پڑھیں گے. جی, تقدیر پر ایمان لانا, وہ بھی اچھی اور بری دونوں تقدیر پر ایمان لانا, کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے ہماری زندگی میں وہ صرف اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا برا ہوا تو نعوذ باللہ ایک برائی کا ایک الگ خدا ہے اور اچھا ایک الگ خدا ہے, جیسے کہ پرشین لوگوں کا کانسیپٹ تھا, اہرمن کہتے تھے اس کو اور خدا کہتے, پتہ نہیں ایک دو نام تھے ابھی مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں. تو جو مشرق قومیں تھیں ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ دو خدا ہوتے ہیں, نعوذ باللہ ایک اچھا ایک برائی کا, تو ایسا نہیں ہے. ہم سب جانتے کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں اچھائی اور برائی دونوں بھی. کوئی کسی کو نقصان دے ہی نہیں سکتا, پہنچا نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. تو ایمان کے بھی 6 ارکان ہیں, اور وہ 6 کی ہم کو دلیل ملتی ہے قرآن ہی سے, کہ ایمان کے یہ ان تمام چیزوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے. جیسے کہ سورہ بقرہ 177 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف, بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر اور یوم آخرت پر اور ملائکہ اور فرشتوں پر اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھے. اور تقدیر کے بارے میں ہمیں سورہ قمر میں ملتا ہے, جو 6 رکن ہے ایمان کا, تقدیر کے خیر و شر ہونے پر. ان کل شیء خلقناہ بقدر, ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے, اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے ہم کو. تو یہ جو ایمان کے ارکان ہیں اس کی دلیل ہے یہ, کہ یہ ارکان بھی ضروری ہے, آپ کو تمام رکن کو ماننا ضروری ہے ایمان کے, ادروائز ایمان مکمل نہیں ہوگا. دوسرا اصول تھا دین کے بارے میں, ہمارے دین اسلام کے بارے میں. تو دین اسلام کے ہم نے پھر کیا پڑھے, کہ 5 ارکان ہیں, شہادت دینا اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے بھی جو درجات ہیں, یعنی صرف اسلام قبول کرنا کافی نہیں ہے, اس کے بعد آپ کا ایمان بھی ضروری ہے, اور ایمان میں ایمان کے بھی کئی درجات ہوتے ہیں, اور ایمان گھٹتا بڑھتا بھی رہتا ہے. تو اسلام کے 5 ارکان ہم نے پہلے پڑھ لیے, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ ان تمام چیزوں کو آپ کو پورا کرنا ضروری ہے, یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو یہ فرائض کم سے کم پورے کرنے ضروری ہیں. اس کے بعد ایمان کے جو ارکان ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیا, کہ اس کی دلیل بھی ہم کو مل گئی قرآن سے ہی, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں, کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو لیس البر والی آیت ہے یہ آیت بر کہلاتی ہے, یعنی وہ آیت جس میں نیکی کا ایک جامع تصور دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. آگے بھی یہ کنٹینیو ہوگی آیت. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام, ایمان اور احسان, احسان یہ تیسرا درجہ ہے. جیسے کہ ہر انسان کی ایک الگ الگ سوچ, استطاعت, کیپیسٹی ہوتی ہے, ہم یہ بات سب جانتے ہیں. جیسے کہ صحابہ کرام کو ہی آپ دیکھ لیں, جیسے کہ ابھی میں آپ سے بتا رہی تھی کہ احسان حسن سے نکلا ہے، حسین حسن، کسی بھی چیز کو اور بیسٹ سے بیسٹ یعنی بہت بہتر طریقے سے اس کو انجام دینا. تو ہر ایک کی الگ الگ کیپیسٹی ہوتی ہے، ہر ایک کی الگ الگ سوچ ہوتی ہے. جیسے کہ صحابہ کرام آپ دیکھ لیں، جو ابو بکر صدیق کا درجہ تھا اسے کوئی اور نہیں پا سکا. ہم سب جانتے کہ وہ سب سے پہلے نمبر پر تھے تمام صحابہ میں، ابو بکر صدیق. آپ کو یاد ہوگا کہ عمر رضی اللہ عنہ ان سے کمپٹیشن کرتے تھے نیکی میں آگے بڑھنے کے لیے، لیکن کیا وہ ان کو کمپیٹ کر سکے تھے ابو بکر صدیق کو؟ کیا ہوا تھا، کون سی جنگ تھی وہ جب انہوں نے چاہا کہ میں آگے بڑھ جاؤں گا، ابو بکر سے زیادہ میں زیادہ مال خرچ کروں گا؟ کون سی جنگ تھی؟ جنگ تبوک تھی. تو کتنا سامان لے کر آئے تھے وہ اپنے گھر کا عمر رضی اللہ عنہ؟ آدھا سامان، ہاف. ہاف بھلا کیا کم ہوتا ہے؟ آپ بتائیے. ابھی ہم کو کہا دے کہ اچھا اللہ کے راستے میں اپنے گھر کا ہاف سامان دے دو، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ دل میں کچھ ہوگا نہیں ہوگا؟ ابھی ہم اتنے بڑے نہیں ہوئے ہیں، ایسا ایمان نہیں ہوا ہمارا. تو ہاف سامان بھی گھر کا بہت بڑی بات ہے. لیکن جب پہنچے وہاں پر تو ابو بکر صدیق کتنا لے کر آئے تھے؟ پورا لے کر آئے ہوئے تھے. اور عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ میں ابو بکر صدیق سے اب کوشش نہیں کروں گا سبقت لے جانے کی، کیونکہ کوئی سبقت لے جا ہی نہیں سکتا ان سے، وہ بہت آگے ہیں ماشاءاللہ. تو ایسے ہی الگ الگ ڈفرنٹ لوگ ہوتے ہیں، ڈفرنٹ ان کی کیپیسٹی ہوتی ہے، ڈفرنٹ ان کی سوچ ہوتی ہے، ڈفرنٹ ان کی تھنکنگ ہوتی ہے، اور ڈفرنٹ ان کے کام کرنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں. تو یہ اور انسان چاہے تو اپنے اندر وہ چیز پیدا کر سکتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتانا کہ حسن اللہ تعالیٰ دیتا ہے، محسن انسان خود بنتا ہے. ٹھیک ہے، محسن ہونے کے لیے آپ کے چہرے کا خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ محسن ہونے کے لیے آپ کے کاموں کا، آپ کے اعمال کا بہتر سے بہتر دی بیسٹ لیول ہونا بس چاہیے، یہ ضرورت ہے. تو محسن ہم خود، ہم میں سے کوئی بھی بن سکتا ہے، میں بن سکتی ہوں، آپ بن سکتے ہیں، کوئی بھی بن سکتا ہے ایکسرسائز، لیکن اس کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گا، کوشش کرنا پڑے گا، اور یہ ایمان کا سب سے بیسٹ لیول ہوگا. تو احسان دراصل اللہ تعالی کی عبادت میں اپنے آپ کو بہت زیادہ یعنی ایسا انوالو کر لینا کہ اتنا یقین ہو کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے، یا وہ درجہ حاصل کر لینا کہ میں اللہ تعالی کو دیکھ رہی ہوں. کیونکہ حدیث میں اس کی ڈیفینیشن اسی طرح کی گئی ہے. آپ دیکھیں، مجھے چھوٹی سی مثالیں کی عادت ہے ہمیشہ اس بات پر کہ ہم جیسے انسان ہیں، ہمارے دوست ملنے، ہماری جو فیملی فرینڈس ہیں ہماری، جو ہم سے روزانہ اکثر ملتے رہتی ہیں. اب دیکھیں، یہاں پر رہتے رہتے، سعودی عرب میں رہتے رہتے، آپ کو اکیلے کام کرنے کی عادت ہو جاتی ہے نا. اکثر کچن میں ہم اکیلے ہی کام کرتے ہیں ویسے بھی، لیکن اگر کوئی مہمان آ گیا اور وہ کچن کے دروازے پر آپ کے پاس کھڑا ہے کہ اچھا میں بھی آپ کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے یہیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ہم ان کے لیے چیئر رکھ دیتے ہیں وہاں پر. آپ دیکھیں کہ جب آپ اکیلے کام کرتے ہیں تو آپ کا انداز کیسا ہوتا ہے اور کتنا فاسٹ آپ کام کرتے ہیں، اور جیسے بھی ہو افراتفری میں، جو ہم جس کو عام لینگویج میں کہیں کہ رف ٹف آپ کام کرتے ہیں. لیکن جب کوئی سامنے آپ کے بیٹھا ہو تو کیا آپ ویسے ہی رف ٹف انداز میں کام کریں گے، افراتفری میں کام کریں گے؟ آپ کے کام کرنے کا انداز کیا ہو جائے گا کچن میں؟ جیسے آپ اکیلے میں کام کرتے ہیں، کیا کسی کے سامنے بیٹھنے پر بھی آپ اسی طرح کام کریں گے کچن میں؟ نہیں، بلکہ بہت ہی اچھے سے تمیز اور آداب سے آپ کام کریں گے نا جی، ایک فارمل کانشیسلی کام کریں گے، کیونکہ آپ نہیں چاہیں گے کہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو اس طرح سے افراتفری میں دیکھے. تو جب ہم اپنے جیسے انسانوں سے اس قدر کانشیس ہو جاتے ہیں تو آپ سوچیں کہ وہ تو مالک حقیقی، رب کائنات، اللہ رب العالمین، جس نے سورج، چاند، زمین، آسمان اور تمام کائنات کو پیدا کیا، وہ رب العالمین جو عرش پر مستوی ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، اس کی شان ہماری زبان بیان کر ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ایسے ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے، ہماری زبان قاصر ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کر سکیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرشتے اس کے آگے جھکے پڑتے ہیں اور اس کی تصویر حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. تو سوچے کہ جب یہ درجہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ احسان کا لیول ہوگا کہ اگر ہم سوچے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، تو ہماری کیا کیفیت ہو عبادت کرتے وقت کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہوں تو میں کیسے کھڑی رہوں اللہ تعالیٰ کے آگے، یا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو بھی اطاعت کر رہی ہوں، جو بھی احکام ہے اس کی تعمیل میں اگر کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم کی، تو میرا انداز کیسا ہو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرتے ہوئے؟ میں جان پر ادھار رکھ کر کام کروں گی، لیزینیس کے ساتھ کام کروں گی، سستی اور کاہلی کے ساتھ کام کروں گی، یا زچ ہو کر ہائے اللہ پھر اذان ہو گئی، یا اللہ پھر نماز پڑھنی پڑے گی، یا اللہ پھر وضو کرنا پڑے گا؟ کیا میرا انداز ایسا ہوتا ہے، یا میں انتظار کرتی ہوں کہ میرا رب مجھے کب حکم دے، کب مجھے بلائے، اور کب میں اپنے رب کے سامنے دوزانو ہو جاؤں، کب میں سجدے میں سر جھکا دوں اپنے رب کے آگے، اور میرے سجدے، میرے رکوع، میرے سجود ایسے ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے کہ دیکھو یہ میرا بندہ کیسے دنیا سے بے نیاز ہو کر میری عبادت میں لگا ہوا ہے، اس کو دنیا کے جھمیلوں کی کوئی فکر نہیں ہے، یہ احسان کا لیول ہوگا۔ اور اس کی ایک مثال بہت اچھی دی جاتی ہے کہ احسان کیا ہوتا ہے۔ مفردات القرآن میں علامہ راغب الاصفہانی نے جو اس کی ڈیفینیشن لکھی ہے کہ دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینا اور اپنے حق سے کم پر بھی راضی ہو جانا، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ تو جب ہم انسانوں کو ان کے حق سے زیادہ دیتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ ہمارے کیسے احسان مند ہو جاتے ہیں۔ چھوٹا سے آپ دیکھ لینا، چھوٹی سی مثال، آپ دیکھیں جب ہم یہاں رہتے ہیں گلف کنٹریز میں یا کہیں پر بھی باہر اپنے رشتے داروں سے دور، اب اگر ہم کبھی بیمار ہوتے ہیں یا یہاں پر کسی کی ڈلیوریز ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں کیسے سب جو سرکل ہے کیسے سب ایک دوسرے کے گھر کھانا بھجواتے ہیں نا، کہ کوئی بیمار ہو گیا، ایون ہم تو کوئی عمرہ کو جاتے تو اس کو بھی کھانا بھجواتے تھے پہلے جب اچھی حالت تھی، اب تو اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ کھانا بنا کر بھیجنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن جب طاقت زیادہ تھی اور اسٹیمنا زیادہ تھا تو کوئی بھی سرکل میں سے عمرہ کو جا رہا ہے، جب وہ آتا ہے اور جا رہا ہے اس وقت بھی کھانا بنا کر بھیجتے تھے کہ وہ سفر میں ہے اس وجہ سے ان کو کھانا بنا کر بھیجا جائے، اتنا خیال رکھتے ہم۔ تو کوئی اگر ہمارے پاس ایک ٹائم کا کھانا بھیج دے، کوئی اگر ہماری بیماری میں ہمارے لیے کھانا بھیج دے بنا کر اپنے ہاتھوں سے، اب دیکھیے کتنی دل سے دعا نکلتی ہے، آپ اس کے احسان مند ہوں گے نہیں ہوں گے، اس کے شکر گزار ہوں گے نہیں ہوں گے، ہے نا؟ تو پھر وہ ہمارا رب، اس نے ہمیں کتنی چیزیں پرووائڈ کی ہیں، آپ سوچیں، ہمیں انسان بنایا سب سے پہلی بات تو، پھر مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، پھر ہمیں الحمدللہ کچھ سوچنے سمجھنے کی طاقت اور قوت دی، اچھے اور برے کی تمیز دی الحمدللہ، پھر جو ہم سانس لے رہے ہیں، آکسیجن ہے ہوا میں، پانی ہے، کھانا پینا سب کچھ، تو آپ بتائیے کہ اس کی عبادت پھر ہم نے کیسے کرنی چاہیے، کیا ہمارا لیول ہو عبادت کا، اس میں کتنی عاجزی، کتنا خشوع ہو، کتنا آہوزاری ہو، یہی احسان ہوگا اصل میں، کہ جھکے پڑنا اور ایسے کرنا کہ جیسے کہ اتنے احسن طریقے سے کرنا کہ گویا کہ ہمارا رب ہمیں ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے، ویسے تو الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن ہمیں نہیں نظر آتا، اس لیے آپ دیکھیں کہ ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں یا ہمارے دوسرے جو بھی کام ہیں کیسے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم کو اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، حالانکہ نماز میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ بندے سے قریب ہوتا ہے، ایون سجدے میں، کہ سجدے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ وسجد واقترب، کہ سجدہ کرو قریب ہو جاؤ۔ تو یہ جو احسان ہے یہ انسان خود اپنے اندر پیدا کرتا ہے، جتنی جتنی اس کو اپنے رب سے محبت ہوگی، جتنا جتنا وہ ایمان اور اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکام ہے اس میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، اتنا اس کا احسان کا لیول بڑھتا چلا جائے گا، جیسے جیسے اپنے رب کی معرفت حاصل کرے گا، جیسے جیسے اس کو اپنے رب کی پہچان ہوگی، وہ اتنا رب کی اطاعت میں، اس کے احکامات میں، اس کی عبادت میں جھکتا چلا جائے گا، سرینڈر کر دے گا اپنے آپ کو، اور احسن طریقے سے عبادت کرے گا۔ جب آپ کسی کے سامنے کھانا پیش کرتے ہیں، جب ہم گھر میں ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں ہمارا کیسا دسترخوان ہوتا ہے، گھر کی ڈیلی یوز کی ہماری پلیٹس الگ ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی تو ہم بعض وقت پتیلی لے کر آتے ہیں نا دسترخوان پر، کہ اچھا کہاں ہم پیالے میں نکالیں اور اتنا کہاں اہتمام کریں، وہ پتیلا ہی لے کر ہم آ جاتے ہیں دستر پر، ہے کہ نہیں؟ آپ سب بتائیے، کوئی ایگری ہے نہیں ہے آپ میری بات سے؟ کہ جب ہم روزمرہ خود کھانا کھاتے ہیں تو ہم بعض اوقات پتیلی خود لے کر آتے ہیں دسترخوان پر، جو روزمرہ کے ہمارے پیالے ہیں، جو پلیٹس ہیں، وہ ایسے عام سی ہیں، لیکن جب کوئی مہمان آتے ہیں اور اسپیشلی اگر بیٹی کو دیکھنے آنے والے یا پھر بیٹی کے سسرال والے آ رہے ہوں یا کوئی بھی مہمان آ رہے، ایکس وائی زیڈ، جب بھی ہمارا یہی انداز ہوتا ہے کسی چیز کو پیش کرنے کا، جب ہم کسی کو کھانا سرو کرتے ہیں تو مہمانوں کو سرو کرنے کا انداز کیسے ہوتا ہے اور اپنے گھر میں خود کھانا بیٹھ کر کھانے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ تو یہ جو پریزنٹیشن ہوتا ہے سرو کرنے کا، یہ آپ کا کیا ہے؟ احسان کا لیول ہے۔ آپ نے کیا کر دیا؟ اس کو حسین بنا دیا، اس سرونگ کو آپ نے حسین بنا دیا۔ ٹرے آپ کی بہت ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ، آپ کی پلیٹس، آپ کی جو کراکری ہے بہت خوبصورت ہے، بہت ہی نفیس کراکری میں آپ نے پیش کیا، ایون آپ کی جو سپونز اور جتنے جو کٹلری ہے وہ بھی بہت ہی اچھی والی ہے آپ نے نکالی ہے۔ تو آپ دیکھیں وہ جو پریزنٹیشن ہوتا ہے اس کو دیکھ کر ہی بعض وقت کتنا دل خوش ہو جاتا ہے نا، سلاد کا آپ کا پیالہ الگ ہے، اتنے خوبصورت انداز میں آپ نے سلاد بنایا، کلرفل سلاد ہے وہ، اور پلیٹس اچھی ہیں، کھانا بہت اچھا ہے جو سرو کر رہے ہیں۔ تو یہ احسان ہے اصل میں، اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ تھوڑی سی ایفرٹ لگانی پڑتی ہے، تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے، ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے، اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، تب یہ احسان آتا ہے۔ تو محسن انسان خود بنتا ہے۔ تو آپ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں بھائی میں تو نہیں محسن بن سکتی، وہ تو اللہ کے رسول ہی تھے، یوسف علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ محسن تھے، ہم لوگ تو نہیں بن سکتے۔ بھائی ٹھیک ہے، ہم وہ لیول نہیں حاصل کر سکتے، لیکن ہم اس کا کچھ حصہ تو حاصل کر سکتے ہیں نا۔ تو محسن انسان خود بنتا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو صحیح علم، صحیح نالج، اپنے رب کی معرفت، صحابہ کرام کا طریقہ کار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ، یہ سب آپ کو جاننا پڑے گا۔ پھر آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ لگانی پڑے گی۔ دعوت کے لیے ہم کتنے صبح سے تیار ہو جاتے ہیں نا، کہ صبح سے کچن میں لگے رہتے ہیں، ہر چیز ہماری، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہر چیز، ہمارا پریزنٹیشن، ہمارے گھر کا ہر کونا کونا چمک اٹھے۔ تو اپنے رب کے لیے نہیں کر سکتے ہم اتنی محنت؟ کیا ہم عبادت احسان کے لیول پر نہیں کر سکتے؟ وہ درخت جیسے کہ جو جتنا زیادہ پھلدار درخت ہوتا ہے وہ اتنا جھکا پڑتا ہے نا۔ کبھی آم اور سیب کے درخت کو دیکھیے گا آپ، کتنا گھنا ہوتا ہے اور پھلوں کی وجہ سے، اس کے بوجھ کی وجہ سے وہ جھکا پڑتا ہے۔ تو پھل بھی دیتا ہے اور عاجزی بھی ہے اس میں، ماشاءاللہ جھکا بھی پڑتا ہے، سایہ بھی دے رہا ہے آپ کو، کتنے سارے فائدے دے رہا ہے۔ تو ایسے ہی محسن انسان ہوتا ہے، جو محسن ہوتا ہے نا وہ دوسروں کو فائدہ بھی دے رہا ہوتا ہے، اپنی رب کی فرما برداری بھی کر رہا ہوتا ہے، عاجز بھی ہوتا ہے، اور پھر بھی وہ کسی سے شکریہ وصول نہیں کرتا۔ تو اپنے رب کی عبادت احسان کے لیول پر کی جائے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے، حالانکہ آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا لیکن میں خود بتا دیتی ہوں یا بتا رہی ہوں، اور میں اکثر بتاتی ہوں اپنے تمام جہاں پر بھی ہماری کلاسز ہوتی ہے، کہ میری پسندیدہ حدیث وہی حدیث ہے جس میں ان تعبد اللہ کانک ترہ فان لم تکن ترہ فانہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا محسوس نہ کر سکو تو کم از کم یہ محسوس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ تو بات ہم جانتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو کانشیسلی اس پر غور و فکر کریں گے تو یقین جانیے ہماری عبادتوں کا درجہ، ہماری عبادتوں کا لیول بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گا۔ عبادت میں بھی ایک لطف آنے لگے گا، ایک مزہ آئے گا، اور یہی احسان ہے۔ اور صحابہ اکرام اس بات کو سمجھ گئے تھے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ ایک سے بڑھ کر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اپنے رب کو وہ پہچان گئے تھے، اپنے رب کی معرفت انہوں نے حاصل کر لی تھی۔ تو یہ احسان ہے اصل میں۔ تو یہ جو تیسرا درجہ ہے، احسان ہے کہ تم اللہ تعالی کی عبادت ایسے کرو، یعنی اس خوشی اور خضوع کے ساتھ کرو، اس رجوع کے ساتھ کرو، یعنی ایسی انابت ہو آپ کے اندر پلٹنے کا جذبہ کہ گویا آپ بچش میں خود اسے دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ اس مقام کو نہیں پا سکتے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو کم از کم یہ ضروری ہے تصور، یا یہ عالم ضروری ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے جو دلائل ہم کو قرآن میں ملتے ہیں، کہ قرآنی آیت سے جو دلائل ہم کو ملتے ہیں، سورہ نحل آیت نمبر 128، ان اللہ مع الذین اتقوا وهم محسنون، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور جو عبادتوں کو اچھی طرح کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ساتھ ہو جاتا ہے ہمارے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شعرا میں آیت نمبر 270-220، فتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اس آیت کی تفسیر بھی اتنی بہترین ہے، ماشاءاللہ، اگر موقع ملے کبھی آپ کو تو ضرور پڑھیے گا یا سنیے گا۔ اور اس زبردست اور رحیم پر توکل رکھیے جو آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ اٹھتے ہیں، اور سجدہ گزار لوگوں میں آپ کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے رسول، جب آپ عبادت کے لیے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ آپ پر ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو اس وقت بھی وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور آپ کی ہر نقل و حرکت پر وہ نگاہ رکھتا ہے۔ اور رسول اکرم کا تہجد کا آپ معمول ذرا عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھیے، جو عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ کیسے تھے آپ کے سجود اور کیسے تھے آپ کے رکوع۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنا لمبا سجدہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی دیر کھڑے رہتے تھے اپنے رب کے آگے عبادت کے لیے، اور کیسی ہوتی تھی ان کی نمازیں؟ کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، کیونکہ ان کو رب کی معرفت تھی نا رسول اللہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ تو ہماری نگاہوں میں ہیں یا رسول اللہ، الذی یراک حین تقوم، کہ وہ اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کا رب جب آپ اٹھتے ہیں، وتقلبک فی الساجدین، جب آپ سجدہ کرتے ہیں، انہو ہوا سمیع العلیم، وہ تو آپ کی ہر حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، سن رہا ہے، سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی وتقلبک، آپ کی جو ایک ایک حرکت ہے سجدہ کرتے ہوئے یا جو بھی کرتے ہوئے نماز میں، ہر حرکت پر اللہ تعالیٰ آپ کی نگاہ رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس میں، وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن وما تتلو منه من قرآن ولا تعلمون من عمل إلا كنا عليكم شهودا استفیدون فيه۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہوں اور قرآن میں سے کچھ بھی سناتے ہوں، اور لوگو تم بھی جو کچھ کرتے ہو، اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ ہماری تلاوت کا انداز کیا ہو جائے جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، تو ہماری بات چیت کرنے کا انداز، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری گفتگو، ہمارا چلنا پھرنا، تنہائی میں ہو یا لوگوں سے ہو یا کسی بھی حال میں ہو، کہ یہ جو تمیز اور ادب ہے، اصل میں یہ کیا ہے دیکھا جائے تو، ہم کس لیے سب کرتے ہیں؟ ہمارا اخلاق اچھا کیوں بناتے ہیں؟ ہم اپنے اخلاق کو اچھا کیوں کرتے ہیں؟ کیوں مسکراتے ہیں؟ کیوں لوگوں کی تکلیف دہ باتوں پر ہم درگزر کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں؟ اپنے رب کے لیے، کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم ہر وقت اپنے رب کے سامنے ہیں۔ اور وہ جو مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے بہت مشہور حدیث ہے، اور یہ حدیث ہمیں سے ہر ایک کو معلوم بھی ہونی چاہیے، کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ تلا علینا رجل شدید بیاد الثياب شدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احدا فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت فأجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عليها قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال اخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامات ربتها وان ترى الحفاظ الارعى الاعلى رعاء الشعير يتطاولون في البنيان قال فمدى فلبسنا مليا قال يا عمر اتذرون من السائل قلنا الله ورسوله اعلم قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم۔ یہ حدیث جبریل، یہ حدیث احسان کے نام سے مشہور ہے۔ یہ حدیث عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک ایک ایسا آدمی ہماری مجلس میں وارد ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے، اس پر سفر کر کے آنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، نہ بال پورا گندا تھے، نہ باس گرد آلود تھا، اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ کر دو زانو ہو کر با ادب طریقے سے بیٹھ گیا۔ اس سے ہمیں مجلس کے آداب بھی پتہ چلتے ہیں، جو علم کی مجلس کے آداب ہیں وہ کیا ہونے چاہیے۔ اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ کہ آپ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں، اور اگر زادہ راہ کی استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کریں۔ اس نوارد نے جو آنے والے تھے، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ ہم اس بات پر بہت متعجب ہوئے، یعنی حیرت زدہ ہوئے، کہ پہلے تو آپ سے سوال کرتے ہیں یہ شخص، اور پھر خود ہی تصدیق بھی کر رہے ہیں، یعنی جواب کی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالی، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز قیامت اور اچھی اور بری تقدیر پر مکمل ایمان رکھیں۔ تب اس نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس خشوع خضوع اور انابت اور رجوع سے کریں کہ گویا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہوں۔ اور اگر آپ اس رتبے بلند کو نہیں پا سکتے تو کم از کم یہ عالم تو ضرور ہی ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ آپ نے فرمایا جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو اس نے کہا کہ علامت قیامت ہی بتا دیں، یعنی قیامت کی نشانیاں۔ آپ نے فرمایا لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی اور آپ دیکھیں گے کہ ننگے پاؤں ننگے بدن بھیڑ بکریاں چلاتے پھرنے والے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں فخر محسوس کریں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ اتنی باتیں کرنے اور سن لینے کے بعد وہ شخص چلا گیا، مگر ہم تھوڑی دیر تک سراسیما اور خاموش بیٹھے رہے، نہیں ہم بالکل حیران ہو گئے تھے، نہیں بالکل کہتے نہیں کہ جیسے ہپناٹائز ہو جانا، اس طرح سے بیٹھے تھے۔ تو پھر رسول اکرم نے خود ہی فرمایا کہ اے عمر، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون تھے؟ ہم نے کہا کہ اللہ اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے بتایا کہ یہ جبریل امین تھے جو ایک اجنبی کی شکل میں تمہیں امور دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔ متفقن علیہ حدیث ہے، متفقن علیہ حدیث مطلب جس سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہو، یعنی دو سب سے زیادہ ہائیسٹ جو اتھینٹسٹی میں سب سے آگے جو دو احادیث کی کتابیں ان دونوں نے اس کو روایت کیا ہو، تو اس کو متفقن علیہ کہتے ہیں۔ تو یہ تھا اصل میں دوسرا اصول جس میں ہم نے اسلام کے ارکان پڑھے اور اس میں درجات بھی پڑھے، ایمان کے درجات ہم نے پڑھے۔ تو ایمان کے درجات ہم نے کیا پڑھے؟ اسلام، ایمان، احسان۔ اور احسان میں بھی ہم نے کیا پڑھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، گویا کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہم نہیں یہ درجہ نہیں پا سکتے ہم تو کم از کم یہ محسوس کریں کہ وہ ہمیں دیکھ رہے، تو ہماری عبادت میں بہت فرق آ جائے گا۔ تو ہم تو کوئی انسانوں کی جب دیکھتے ہوئے ہمارے کام کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، تو وہ تو رب العالمین ہے، رب کائنات ہے، تو وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم کیسے اس کو، کس طرح سے ہم اس کو کریں گے، یعنی ہم جو بھی کام ہے کیسے کریں گے، ہم احسان کے لیول پر کریں گے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں، یہ بات آپ لوگ سبھی جانتے ہوں کہ ہمارے پر کانسیپٹ یہ دیا گیا کہ دین کے کام جیسے تیسے کر لو، یا دین کے کام کے لیے کوئی ضروری کہ کوئی چیز، کوئی ایفرٹ لگائی جائے، کوئی خرچ کیا جائے، کچھ کیا جائے۔ اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ ہمارے پر جو دینداروں کا حلیہ ہوتا ہے یا دینداروں کے تعلق سے جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ دیندار لوگ بہت برے حال میں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، بال پورا گندا سے، اور مطلب جتنا آپ برے حال میں رہیں گے آپ اتنے متقی کہلائیں گے، یہ کانسیپٹ ہمارے یہاں دیا گیا۔ لیکن یہ دین کا کانسیپٹ یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پورا گندا بالوں میں نہیں رہتے تھے، آپ ہمیشہ ان کے بال سنورے ہوئے رہتے تھے، آپ سفر میں بھی کنگھی اپنے ساتھ رکھتے تھے ماشاء اللہ، اور آپ کا لباس بہت صاف ستھرا ہوتا تھا، بھلے ہی آپ کے پاس زیادہ لباس نہیں تھے لیکن لباس بہت صاف ستھرا ہوتا تھا، بہت زیادہ مسکرانے والے تھے۔ تو جو بھی کام کریں، دین کا کام کریں، تو احسان کے لیول پر کریں، اچھے سے کریں، خوبصورت طریقے سے کریں، تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں اس پر۔ ہمارا دین تو ہے ہی خوبصورت ماشاء اللہ، ہمارا دین تو ہے ہی اچھے، لیکن اس کو ریپرزینٹ کرنے والے صحیح نہیں ہیں۔ آپ جتنا اچھے سے ریپرزینٹ کریں گے اور زیادہ لوگ اس کی طرف آئیں گے۔ آج دیکھیں، آج بہت سارے مسلمان، ایون ہماری جو ینگ جنریشن ہے، کیوں دین سے دور بھاگتی ہے؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اچھا یہ خشک اور یہ ساری ڈرائی باتیں، کیسے ہم اس کو فالو کریں گے؟ جبکہ دین کو فالو کرنا سب سے خوبصورت ہوتا ہے، دین یعنی زندگی کو خوبصورت بنا دینا ہوتا ہے، کہ آپ کی زندگی اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے ماشاءاللہ دین کو فالو کرتے ہوئے، گویا لگتا ہے دنیا میں ہی جنت مل گئی ہو۔ تو ہمارا دین تو اتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ، تو آپ اس کو احسان کے لیول پر کر کے تو دیکھیے، خوبصورت طریقے سے کر کے دیکھیے، آپ دیکھیں کیسے دل لگے گا سب کا اس میں۔ تو یہ احسان تھا، اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات میں ایسی تاثیر دے کہ اچھی طرح سمجھ میں آئے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے تاکہ لوگ ہماری بات سمجھ سکیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔